علم البیان، البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایہ، التشبیہ الحاق امر بامر فی وصف بادات لغرض، والامر الاول یسمی المشبہ والثانی المشبہ به، والوصف وجه الشبه والادات الکاف او نحوها نحو العلم کالنور فی الہدایہ. آج ہم علم بلاغت کے اندر فن ثانی شروع کر رہے ہیں، علم بیان. بھائی آپ نے پڑھا تھا کہ علم بلاغت یہ تین علوم کا مجموعہ ہے، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. بھائی علم بدیع، علم معانی مکمل ہوا جس میں یہ بتلایا گیا کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا، کس موقع پر کس قسم کا کلام کیا جائے گا، تفصیل گزر گئی. اب علم بیان کا آغاز ہے. البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایہ. علم بیان ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے. بھئی علم بیان وہ علم ہے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے، ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے، ایک ہی معنی کو، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کیسے کرنا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے علم بیان میں. بھئی مختلف مواقع ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے کلام کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں خوب واضح کلام چاہیے ہوتا ہے، کہیں پر کچھ خفی انداز کا کلام پسندیدہ ہوتا ہے، تو مختلف مواقع ہوتے ہیں. تو اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی معنی کو، ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کیسے کیا جائے گا. بھائی جیسے کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں. بھائی خواب دیکھا اس نے، تو اس نے معبروں کو بلوایا، تعبیر کرنے والوں کو، اور تعبیر کرنے والے کو بلوا کر اس سے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ تعبیر کرنے والا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خاندان کے سارے لوگ، یعنی بیوی بچے وغیرہ رشتہ دار، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں گے. بادشاہ بڑا غضبناک ہوا کہ یہ کیسی تعبیر کی ہے خواب کی، کہا لے جاؤ بھائی اس کو جیل میں ڈال دو. دوسرے تعبیر کرنے والے کو بلوایا اور کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، معلوم ہوا آپ کی زندگی آپ کے سارے خاندان والوں میں سے سب سے لمبی آپ کی زندگی ہے، اللہ آپ کو سب سے لمبی زندگی دیں گے. اب بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو انعام وغیرہ دیا. تو دیکھیے وہی بات تھی، ایک نے بالکل واضح لفظوں میں کر دی تو بڑی بری معلوم ہوئی، اور اسی کو دوسرے نے کنائے کے انداز میں کر دیا تو بات بڑی خوشگوار ہو گئی اور خوشنما بن گئی. بھائی تو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے کلام کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ چنانچہ کہتے ہیں بھائی البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایتی. علم بیان ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے. علم بیان کی تعریف بھائی انہوں نے کتاب کے اندر جو ذکر کیا کہ البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایتی، کہ علم بیان وہ ایسا علم ہے، یبحث فیہ، جس میں بحث کی جاتی ہے، عن التشبیہ تشبیہ کے بارے میں، والمجازی اور مجاز کے بارے میں، والکنایتی اور کنایہ کہ علم بیان ایسا علم ہے جس کے اندر تشبیہ مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. یہ چونکہ یہ کتاب ابتدائی درجات کے طلبہ کے لیے لکھی گئی تو اس میں یہ آسان انداز اختیار کیا گیا طلبہ کی آسانی کے لیے کہ علم بیان میں کیا کیا جاتا ہے, تشبیہ مجاز اور کنایہ سے بحث کی جاتی ہے, جبکہ اس کی تعریف یہ علم بیان کی وہ حاشیے میں دی ہوئی ہے, اس کو بھی سمجھ لیں کہ ان المشہور فی تعریف البیان انہ علم یعرف به ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفۃ فی وضوح الدلالۃ علیہ, کہ علم بیان وہ ایسا علم ہے یعرف بھی کہ جس کے ذریعے جانا جاتا ہے ایراد المعنی الواحد ایک معنی کو لانا بطرق مختلفۃ مختلف طریقوں سے, اور وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں بطرق مختلفۃ فی وضوح الدلالۃ علیہ, اور وہ طریقے مختلف کس اعتبار سے ہوتے ہیں, وہ اس اعتبار سے وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں فی وضوح الدلالتی دلالت کے واضح ہونے میں علیہ اس معنی پر, کہ وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے. بھائی دیکھیے عربی میں جب کسی شخص کی سخاوت بیان کی جاتی ہے تو اس کو سمندر کے ساتھ عموماً تشبیہ دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, ایک طریقہ کیا ہے, عربی میں جب کسی شخص کی سخاوت بیان کرنی ہو تو اس کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں زید کالبحر فی السخاء, یا زید کالبحر فی الکرم, زید سمندر کی طرح ہے فی الکرم سخاوت کے اندر, یا زید کالبحر فی السخاء, زید سمندر کی طرح ہے سخاوت میں. تو دیکھیے زید کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ, سمندر کے ساتھ, اور کس چیز میں تشبیہ دی گئی, سخاوت میں, فی السخاء سخاوت میں. اب یہاں پر دیکھیے ہر جز تشبیہ کا ذکر کر دیا گیا لفظوں میں, زید کالبحر فی السخاء. دوسری صورت اسی کو آپ یوں بیان کرتے ہیں زیدن کالبحر, زیدن کالبحر, آپ نے فی السخاء کو ذکر ہی نہیں کیا لیکن سننے والا سمجھ جاتا ہے. تیسری صورت کہ آپ کاف کو بھی درمیان میں سے حذف کر دیں اور یوں کہیں زیدن بحرن, زید کیا ہے, سمندر ہے, لیکن سننے والا سمجھ گیا کہ سید سمندر جیسا ہے وہ, اور کس چیز میں ہے, سخاوت میں ہے. تو دیکھیے یہاں تشبیہ تین طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ ہر تشبیہ کا ہر جز ہر رکن باقاعدہ لفظوں میں ذکر کر دیا جائے اور یوں کہا جائے زید کالبحر فی السخاء. دوسری صورت یہ کہ یوں کہا جائے کہ زید کالبحر. تیسری صورت یہ کہ کاف کو بھی حذف کر دیں اور یوں کہیں زید بحرن. تو تینوں کے اندر تو تشبیہ ہی ہے, تینوں کے اندر تشبیہ ہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زید بحرن کا بھی یہی معنی ہے کہ زید کالبحر, زید سمندر جیسا ہے. لیکن سب سے زیادہ وضاحت کس کے اندر ہے, جس میں لفظ سارے ذکر ہیں, ارکان سارے ذکر ہیں, زید کالبحر فی السخاء, اس میں وضاحت زیادہ, اور اس کے مقابلے میں باقی دو میں کم. اور دوسری طرف جس میں کاف ذکر ہے زید کالبحر, اور ایک وہ جس میں کاف ذکر نہیں زید بحر, ان دونوں میں سے کس کے اندر وضاحت زیادہ, زید کالبحر, ظاہر سی بات ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہ تشبیہ کے اندر مختلف طریقے آ گئے اور ہر ایک میں سخاوت بیان ہوئی, تشبیہ بیان ہوئی, لیکن وضاحت کے اعتبار سے یہ طریقے مختلف ہیں بھائی. ہر ایک دلالت کر رہا ہے زید کی سخاوت پر، لیکن وضاحت کے اعتبار سے مختلف ہیں، ایک طریقہ زیادہ واضح ہے باقی دو کی بنسبت، اسی طرح دوسرا طریقہ جو ہے وہ آخری طریقے کی بنسبت زیادہ واضح ہے۔ تو دیکھو ایک ہی معنی کو لایا گیا اور طریقے مختلف ہیں، بھائی مختلف ہیں، اور اسی بات کو اگر مجاز کے انداز میں بیان کیا جائے تو یوں کہیں گے مثلا رأیت بحرا، میں نے کس کو دیکھا؟ سمندر کو دیکھا، اور مراد کیا ہے؟ زید جو سخی آدمی ہے وہ مراد ہے، تو دیکھو اس کے ذریعے بھی سخاوت، لیکن یہ مجاز ہے، اور اسی سخاوت کے لیے اگر کنایہ استعمال کرتے ہیں اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، مثلا آپ کہہ دیتے ہیں زید ان کثیر اور رماد، زید زیادہ راکھ والا ہے، زید زیادہ راکھ والا ہے، اس سے بھی سخاوت پر دلالت ہو گئی، کیونکہ زیادہ راکھ کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاں معلوم ہو لکڑی زیادہ جلتی ہے، اور لکڑی زیادہ جلتی ہے معلوم ہو کھانا زیادہ پکتا ہے، اور کھانا زیادہ پکتا ہے معلوم ہو مہمان زیادہ آتے ہیں، اور مہمان زیادہ آتے ہیں معلوم ہو سخی آدمی ہے، جب ہی مہمان زیادہ آتے ہیں، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے بھی سخاوت پر دلالت کر دی۔ تو دیکھیے تشبیہ مجاز کنایہ، تشبیہ کیسے ہے؟ زیدن بحرن، مجاز جیسے رأیتو بحرن، اور کنایہ جیسے زیدن کثیر اور رماد، تو یہ سب اسی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن ان کی وضاحت، ان کا معنی پر دلالت کرنا بھی ایک درجے کا نہیں، کچھ میں ظہور زیادہ ہوگا دوسروں کی بنسبت، کوئی بات ان میں سے عربوں کے ہاں جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی کے اندر وضاحت زیادہ درجے کی ہے، وہ زیادہ واضح طریقے پر دلالت کر رہا ہے سخاوت پر، اور بعض دوسرے کے مقابلے میں کچھ کم درجے کے ہیں بھائی۔ تو دیکھیے یہ ہے کہ طریقے مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے، اور دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے تینوں مختلف ہیں بھائی، ہر ایک کی دلالت مختلف، کس اعتبار سے مختلف ہے؟ وضاحت کے، دلالت تو ایک ہی معنی پر کر رہے ہیں لیکن وضاحت کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں، ایک ہی درجے کی دلالت نہیں ہے ان میں، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے بھائی۔ تو یہ معنی ہے کہ انہ علم یعرف به ایراد المعنى الواحد، وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے جانا جاتا ہے ایک معنی کو لانا، بطرق مختلفۃ فی وضوح الدلالۃ علیہ، ایسے طریقوں کے ساتھ جو مختلف ہوتے ہیں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں، ایک معنی کو لانا ایسے مختلف طریقوں سے، یا یوں کہیں ایک معنی کو لانا ایسے طریقوں سے جو مختلف ہوں، کس چیز میں؟ اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں، کسی کی دلالت واضح ہو کسی میں دلالت اوضح ہو، یعنی ان سے زیادہ ہو بھائی زیادہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ یہ تعریف ذرا مشکل تھی اس لیے طلباء کے لیے سہولت کے لیے انہوں نے آسان لفظوں میں تعریف کر دی، اور کتاب میں کیا کہا؟ البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایتی، کہ علم بیان وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیہ کے بارے میں، مجاز کے بارے میں، اور کنایہ کے بارے میں۔ تشبیہ وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک چیز کی مشابہت بیان کرنا دوسری چیز کے ساتھ، جیسے میں نے کہا زید کالبحری، زید کس کی طرح ہے؟ سمندر کی طرح ہے، تو دیکھو زید کی میں نے مشابہت بیان کی کہ زید سمندر کے ساتھ مشابہ ہے۔ مجاز اس کو کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، یعنی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس معنی میں آپ نہیں اس لفظ کو استعمال کرتے بلکہ کسی اور معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، جیسے اسد رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا۔ اب شیر تیر نہیں چلاتا، معلوم ہوا اسد بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی۔ اب اسد کا لفظ بول کر بہادر آدمی مراد دینا یہ مجاز ہے، کیونکہ اسد کا لفظ عربی زبان میں شیر کے لیے وضع ہے، بہادر آدمی کے لیے وضع نہیں، یہ تو اس جنگلی درندہ جو ہے اس کے لیے وضع ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس لفظ کو معنی موضوع لہو یعنی جس معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ کسی دوسرے معنی کے لیے یعنی غیر موضوع لہو معنی کے لیے استعمال کر لیا، اس کو کہتے ہیں مجاز. یا جیسے بحر کا لفظ سمندر کے لیے وضع ہے لیکن آپ اس سے وہ معنی موضوع لہو یعنی سمندر مراد نہیں لیتے بلکہ کیا مراد لیتے ہیں، سخی آدمی مراد لیتے ہیں، تو یہ لفظ کو آپ نے کس معنی میں استعمال کر لیا، معنی غیر موضوع لہو میں، اس کو مجاز کہیں گے. تو عربی زبان میں سمندر کے ساتھ مشابہت بیان کی جاتی ہے سخاوت میں، کسی کی سخاوت بیان کرنی ہو تو سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ سمندر جو ہے وہ اس کی بھی سخاوت ظاہر ہے، کتنے ہی لوگوں کا رزق سمندر سے وابستہ ہوتا ہے، وہ سمندر ہی سے مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں اور اس کے لیے اپنے گزر بسر کا سامان کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے موتی وغیرہ اور چیزیں نکالتے ہیں اور اس کے ذریعے فائدے حاصل کرتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عربی زبان میں جب کسی کی سخاوت بیان کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سمندر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. اور تیسرا ہے کنایا. کنایا یہ بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ مذموم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. زید لمبے قد والا ہے، اسی معنی کو میں یوں ادا کرتا ہوں، زید لمبی قمیص والا ہے، زید لمبی قمیص والا ہے، تو ملزوم بولا اور اس کی قمیص لمبی ہوگی، لازم ہے اس کے ساتھ کہ یقیناً اس کا قد بھی لمبا، تو ملزوم بولا اور ارادہ کس کا کیا، لازم کا کیا، اس کو کہتے ہیں کنایا. ملزوم بول کر بات سمجھ میں آگے، آگے ان کی مکمل تفصیل آ رہی ہے، تو بہرحال اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع، تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ مشابہت بیان کرنا، اور مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، اور کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. تو کہتے ہیں البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایۃ. علم بیان وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیہ مجاز اور کنایا کے بارے میں. التشبیہ، اب تشبیہ کا بیان شروع کیا سب سے پہلے، کہتے ہیں التشبیہ الحاق امر بامر فی وصف بادات لغرض. تشبیہ کہتے ہیں الحاق امر بامر، ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، فی وصف کسی وصف میں، بی ادات کسی ادات کے ذریعے یعنی کسی کلمے کے ذریعے، لغرض کسی مقصد کے لیے. مثلا بھائی میں نے کہا تھا زید کل بحری، میں نے زید کو سمندر کے ساتھ ملایا، جب مشابہت بیان کی کہ زید کس کی طرح ہے، سمندر کی طرح ہے، تو میں نے زید کو کس کے ساتھ ملا دیا، سمندر کے ساتھ ملا دیا، اور کسی وصف میں ملایا، کس چیز میں ملایا، میں نے سخاوت کے اندر بھائی ملایا، اور کوئی حرف میں نے درمیان میں جس کے ذریعے تشبیہ جو تشبیہ بتلائے، وہ جیسے کاف کاف کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے، زید کل بحری، زید کس جیسا ہے، سمندر جیسا، تو یہ جس حرف کے ساتھ جس کلمے کے ساتھ تشبیہ بیان کی جائے اس کو ادات تشبیہ کہتے ہیں، ادات تشبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی آگے تفصیل آ جائے گی. ادات تشبیہ یہ حرف بھی ہو سکتا ہے، یہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسم بھی. حرف جیسے کاف، زیدن کل اسدی، زیدن کل بحری، یہ کاف کس لیے آ رہا ہے، تشبیہ کے لیے. یا اسی طرح زیدن کانہ اسدن، یا زیدن کانہ بحرن. تو دیکھیے کانہ کانہ یہ حرف بھی استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. اسی طرح اسم بھی استعمال ہو سکتا ہے مشابہت بیان کرنے کے لیے، زیدن مثل اسدن، زیدن مثل، تو مثل کا لفظ، یا زیدن شبہ اسدن، شبہن کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، شبہن کا بھی وہی معنی ہے جو مثل کا ہے، یا زیدن مشابہ اسدن، سمجھے مشابہ، مماثل، مثل، شبہن، یہ سارے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ اسم میں ہیں. اسی طرح فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے مشابہت بیان کرنے کے لیے، زید یشابہ بحرن، زید کس کے مشابہ ہے؟ بحر کے مشابہ ہے. تو فعل وغیرہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ادات تشبیہ. کیا کہتے ہیں؟ ادات، وہ کلمہ جس کے ذریعے مشابہت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں ادات تشبیہ. ادات کا معنی آلہ، آلہ یعنی یہ آلہ تشبیہ ہے، اس کے ذریعے تشبیہ بیان کی جا رہی ہے. تو دیکھیے تشبیہ کی تعریف چل رہی ہے وہ کہ الحاق امرن بی امرن، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، فی وصفن کسی وصف کے اندر، بی اداتن کسی ادات کسی ادات کے ساتھ، کسی کلمے کے ذریعے، لغرضن کسی غرض کی وجہ سے، کسی مقصد کے لیے. تشبیہ کی مثال ذہن میں رکھیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی مثلا میں نے کیا کہا تھا؟ زید کل بحری فی سخا، زید سمندر جیسا ہے سخاوت میں. تو میں نے زید کو کس کے ساتھ ملایا؟ سمندر کے ساتھ. یہ ہے الحاق امرن بی امرن، ایک چیز کو ملانا دوسری چیز. میں نے زید کو سمندر کے ساتھ ملا دیا، اور کس چیز میں ملایا؟ فی سخاوت میں، یعنی فی وصف، کسی وصف میں. اور کس کلمے کے ساتھ کے ذریعے ملایا؟ کاف کے ذریعے، کل بحری کاف کے ذریعے. اس کو کیا کہیں گے؟ ادات تشبیہ کہیں گے، اور یہ کسی مقصد کے لیے ہوگا. اور یہ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر آپ زید کی سخاوت بیان کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، زید کی سخاوت بیان کرنا آپ کا مقصد تھا. اور غرضیں ہیں، آگے اس کی بھی تفصیل آ جائے گی کن کن مقاصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں التشبیہ الحاق امرن بی امرن فی وصف بی اداتن لغرض، وہ ملانا ہے ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ، کسی وصف میں، بی اداتن کس کے ذریعے؟ ادات کے ذریعے، لغرض کسی مقصد کے لیے. والامر الاول یسمی المشبہ، اور پہلا امر، پہلی چیز جو ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ملایا گیا. میں نے کس کو کس کے ساتھ ملایا؟ زید کو سمندر کے ساتھ، تو زید ہوا مشبہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اور کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ سمندر کے ساتھ، تو سمندر کہلائے گا مشبہ بھی، مشبہ بھی. تو کہتے ہیں والامر الاول یسمی المشبہ، پہلی چیز جو ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں. والثانی المشبہ بھی، اور دوسری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بھی کہتے ہیں. والوصف، اور وہ جو وصف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وجہ الشبہ. وجہ الشبہ، یاد رکھیے یہ بھی لفظ عام غلط رائج ہے، غلط مشہور ہے. وجہ شبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ. وجہ شبہ نہیں بھائی، ایک لفظ ہے شبہن، ایک ہے شبہن. شبہن کا معنی ہے مثل، مثل، اور شبہن کا معنی ہے مشابہت اور تشبیہ. شبہن مصدر ہے، اور تو آپ یہاں خود غور کر لیجئے، وجہ شبہی. اگر وجہ شبہی ہو تو کیا معنی ہوگا؟ مثل کی وجہ. اور اگر لفظ وجہ شبہی کیا معنی ہوگا؟ تشبیہ کی وجہ، تشبیہ کی وجہ. تو زید کل بحری فی سخا، یہ فی سخا کیا ہے؟ زید سمندر جیسا ہے، کس چیز میں؟ سخاوت میں، سخاوت میں. تو یہ سخاوت میں، یہ ہے وجہ تشبیہ. کس چیز میں تشبیہ؟ جس چیز میں، یعنی جس وصف میں تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ تشبیہ کہتے ہیں، وجہ تشبیہ کہتے ہیں. اور دوسرا مختصر نام کیا ہے؟ وجہ شبہ. بھائی وجہ شبہ، بات سمجھ میں آگے سب کو؟ بھائی تو کہتے ہیں والوصف وجہ شبہ، اور وہ جو وصف ہوتا ہے جس میں تشبیہ دی جائے اس کو وجہ شبہ، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. والادات الکاف او نحوها، اور ادات تشبیہ جو ہیں وہ کاف یا اس جیسے کلمات ہیں، کاف یا اس جیسے کلمات ہیں. بھائی نحو، مثال کے طور پر العلم کالنور فی الہدایہ، علم جو ہے کن نوری وہ روشنی کی طرح ہے، فل ہدایت رہنمائی کرنے میں، علم روشنی کی طرح ہے رہنمائی کرنے میں. بھئی کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ علم کو کس کے ساتھ؟ نور یعنی روشنی کے ساتھ. تو علم کو کیا کہیں گے؟ مشبہ. اور روشنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اسے وہ مشبہ بھی ہوا. اور کس حرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ کاف کے ساتھ. اس کو کیا کہیں گے؟ اداۃ تشبیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اداۃ تشبیہ. اور کس وصف میں تشبیہ دی گئی؟ ہدایت دینے میں، رہنمائی کرنے میں. تو یہ ہدایت کیا ہوا؟ یہ وجہ تشبیہ ہے. یہی بیان کر رہے ہیں، فالعلم مشبہن، تو علم جو ہے وہ مشبہ ہے، والنور مشبہن بھی، اور نور یعنی روشنی جو ہے وہ مشبہ بھی ہے، والہدایت وجہ الشبہ، اور ہدایت جو ہے وجہ شبہ ہے، والکاف اداۃ التشبیہ، اور کاف کیا ہے؟ اداۃ تشبیہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ وجہ شبہ لفظ نہیں ہے، وجہ شبہ لفظ ہے، وجہ شبہ. چنانچہ علامہ طفتازانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے مختصر المعانی کے اندر، بھائی کہ وجہ یہ شبہ لفظ ہے. بھائی تو کہتے ہیں اور کاف، والکاف اداۃ التشبیہ، اور کاف کیا ہے؟ اداۃ تشبیہ ہے. ویتعلق بالتشبیہ ثلاثۃ مباحث، اور متعلق ہیں تشبیہ کے ساتھ تین بحثیں، تشبیہ سے تین بحثیں متعلق ہیں. الاول فی ارکانہ، پہلی بحث ہے اس تشبیہ کے ارکان میں، کہ تشبیہ کے ارکان کیا کیا ہیں. ارکان رکن شے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنے، جس پر اس کا وجود موقوف ہو، گئی چیز کے اجزاء میں سے ہو. تو الاول فی ارکانہ، پہلی بحث جو ہے تشبیہ کے ارکان کے بارے میں ہے. والثانی فی اقسامہ، دوسری بحث کس کے بارے میں ہے؟ تشبیہ کے اقسام اور اس کی قسموں کے بارے میں ہے. والثالث فی الغرض منہ ای من التشبیہ، اور تیسری بحث جو ہے تشبیہ سے جو غرض ہوتی ہے اور جو مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو تین بحثیں یہاں کریں گے، ایک تشبیہ کے ارکان کے بارے میں کہ کیا کیا ہیں ارکان تشبیہ، دوسری بحث کریں گے اس میں تشبیہ کی قسمیں بیان کریں گے، اور تیسری بحث کے اندر تشبیہ کی غرضیں اور اس کے مقاصد بیان کریں گے کہ کن کن مقاصد کی بنا پر تشبیہ کی جاتی ہے. جیسے تعریف میں آیا تھا لغرازن، تعریف میں کیا ذکر کیا تھا؟ الحاق امرن بی امرن فی وصف بی اداتن لغرازن، کسی مقصد کے لیے ملایا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ. وہ مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے. بھائی تو کہتے ہیں المبحث الاول فی ارکان التشبیہ، پہلی بحث جو ہے تشبیہ کے ارکان کے بارے میں. کہتے ہیں ارکان التشبیہ اربعۃ، تشبیہ کے ارکان چار ہیں. چار ارکان وہی جو بیان ہوئے، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ. بھائی وجہ تشبیہ یہ چار ارکان. تو کہتے ہیں ارکان التشبیہ اربعۃ، ارکان تشبیہ چار ہیں. المشبہ والمشبہ بھی، ایک مشبہ ہے اور ایک مشبہ بھی ہے. یسمیان طرفی التشبیہ، ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. طرفین تشبیہ اصل میں تھا طرفین تشبیہ، ان کو تشبیہ کی دو طرف کہتے ہیں، دو کنارے کہتے ہیں. کس کو؟ تشبیہ کی دو طرفین کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی. تو یسمیان طرفین تشبیہ، ان دونوں کو تشبیہ کی طرفین کہتے ہیں. تو یہ دو ہو گئے ارکان تشبیہ. ووجہ الشبہ، یہ تیسرا وجہ شبہ جو ہے، تیسرا رکن. والادات، اور ادات بھائی یعنی ادات تشبیہ، یہ چار ارکان ہیں. اب کہتے ہیں وطرفان، تشبیہ کی جو طرفان ہیں، دو طرفین ہیں. اما حسی یعنی، یا تو وہ دونوں کیا ہوں گے؟ حسی ہوں گے. آگے آ رہا ہے چند لفظوں کے بعد وہ اما عقلی یعنی، یا دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی. بھائی مشبہ اور مشبہ بھی، یا تو وہ حسی ہوں گے یا وہ عقلی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حسی اور عقلی. بھائی حسی کسے کہتے ہیں، عقلی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں. بھائی حسی وہ چیز ہے کہ اس چیز یا اس کے مادے کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہو گئی. توجہ ہے سبق کی طرف. وہ چیز جس کا ادراک کس کے ذریعے ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. یا اس چیز کا تو ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہیں ہوتا کیونکہ وہ خیالی چیز ہے, لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے, اس کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے. حواس خمسہ ظاہرہ پانچ حواس جو ظاہر ہیں, حواس خمسہ ظاہرہ پانچ حواس جو ظاہر ہیں. قوت باصرہ ہے, دیکھنے کی طاقت, دیکھنے کی قوت. قوت شامہ ہے, سونگھنے کی قوت. قوت لامسہ ہے, چھونے کی قوت, چھونے کی قوت. اور قوت ذائقہ ہے, چکھنے کی قوت. اور قوت سامعہ ہے, سننے کی قوت. یہ پانچ قوتیں اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہیں جن کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. یہ پانچ چیزیں سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اصل ان میں پھر عقل ہے. عقل ان پانچ چیزوں کے ذریعے چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے. عقل ہے تو ان کے ذریعے علم بھی حاصل ہوگا, عقل نہیں تو ان کے ذریعے علم بھی حاصل نہیں. تو عقل کے لیے یہ آلات ہیں. جیسے آپ بھائی لکھنے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں تو قلم ہوا آپ کا آلہ, اسی طرح عقل کے لیے یہ پانچ چیزیں آلات ہیں. عقل ان کے ذریعے کیا کرتی ہے؟ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے عقل. تو یہ پانچ حواس ہیں, قوت باصرہ ہے, قوت شامہ ہے, قوت لامسہ ہے, قوت سامعہ ہے, اور قوت ذائقہ ہے. بھئی بعض چیزوں کا علم ہمیں چکھنے سے چلتا ہے, اس کو چکھیں تو پتا چلتا ہے کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا نمکین ہے یا ترش ہے وغیرہ, اس کے ذائقوں کا پتا لگتا ہے. اس کا پتا کس سے چلتا ہے؟ قوت ذائقہ سے. اور یہ قوت اللہ نے زبان میں رکھی ہے. کس میں رکھی ہے؟ زبان میں. زبان کے ذریعے پتا چلتا ہے کسی چیز کے ذائقے کا. دوسری ایک قوت سامعہ ہے. بعض چیزوں کا پتہ ہمیں سننے سے لگتا ہے, جیسے آوازیں کہ یہ آواز کس کی ہے, کون یہ کس کی آواز ہے, کس قسم کی آواز ہے, ہلکی ہے تیز ہے, اور بولنے والا کون ہے, زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے وغیرہ, یا قریب سے آواز آ رہی ہے یا دور سے آ رہی ہے. تو یہ آواز کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ قوت سامعہ کے ذریعے. اور یہ قوت اللہ نے کان میں رکھی ہے, کان. اور ایک ہے قوت باصرہ, بعض چیزوں کا پتہ اور علم دیکھنے سے ہوتا ہے, اور یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے کہ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے روشنی اور تاریکی کا اور چیزوں کے رنگ وغیرہ, ان کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ دیکھنے سے چلتا ہے. یہ ہے قوت باصرہ, سواد کے ساتھ باصرہ. اور ایک ہے قوت شامہ, شامہ میم مشدد ہے, قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت. اور یہ قوت اللہ نے ناک میں رکھی ہے, اس کے ذریعے ہمیں کسی چیز کی بو وغیرہ کا پتہ چلتا ہے بھائی. اور ایک ہے قوت لامسہ, چھونے کی قوت. کسی چیز کو ہم ہاتھ لگائیں تو پتہ لگتا ہے یہ سخت چیز ہے یا نرم ہے یا خشک ہے یا گیلی ہے وغیرہ, ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور یہ قوت سارے بدن میں اللہ نے رکھی ہے, سارے بدن میں. بدن کا جو حصہ بھی کسی چیز پہ لگتا ہے ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہے بدن پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قوت لگ. تو یہ پانچ آلات ہیں عقل کو اللہ نے دیے ہیں, ان کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے, اور ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ. حواس خمسہ ظاہرہ. تو جس چیز کا ادراک یا جس چیز کا علم حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہوگا اس کو کہیں گے یہ حسی. کیا کہیں گے؟ حسی کہیں گے. اور جس کا ادراک ان کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس کو کہیں گے عقلی. کیا کہیں گے؟ عقلی. تعریف سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے کیا کہا کہ وَالطَّرَفَانِ اِمَّا حِسِّيَّانِ، دو جو دو طرفین ہیں تشبیہ کے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی، یا تو وہ حسی ہوں گے یا وہ کیا ہوں گے؟ عقلی. حسی ہونے کا کیا معنی؟ کہ ان کا ادراک کس کے ذریعے ہوگا؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. تو جس کا ادراک اس کے ذریعے ہو وہ سب اس حسی میں آ گئیں بھائی، ان حواس خمسہ کے ذریعے وہ حسی میں داخل ہیں. اور اسی میں خیالی چیز بھی آ گئی، ایک خیالی چیز. مثلا بھائی آپ ایک چیز کی تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مثلا کہ یہ فلاں چیز تو ہیرے کی، یہ یوں کہیں یاقوت، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، فلاں چیز تو یاقوت کی تلوار جیسی ہے. فلاں چیز تو یاقوت کی تلوار جیسی ہے. اب یاقوت کی تو تلوار نہیں ہوتی، یہ تو ایک خیالی چیز ہے. کیا ہے؟ عام طور پر بنائی جاتی ہے، دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں. تو یہ، ہاں تو یہ ایک خیالی چیز ہے، لیکن اس خیالی چیز کا مادہ کیا ہے؟ کس چیز سے یہ تلوار بیان کر رہے ہیں کہ بنی ہو؟ یاقوت سے. اور یاقوت تو ایک قیمتی پتھر ہے، اور وہ اس کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھنے کے ذریعے، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ کے لیے. تو یہ بھی حسی میں داخل ہوگا. اب یاقوت کی تلوار، یہ اس کا تو وجود نہیں، یہ تو ایک خیالی چیز ہے، لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ کس چیز سے بنی ہے یاقوت؟ اور یاقوت کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حواس. تو یہ بھی حسی میں داخل ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو حسی کیا کیا چیزیں ہوئیں جن کا ادراک کس کے ذریعے ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہو، یا ان کے مادے کا ادراک کس کے ذریعے ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے، یعنی جس چیز سے وہ بنی ہے اس کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ. تو وہ بھی اس حصے میں داخل. بات سمجھ میں آ گئی؟ حصے کسے کہیں گے؟ جن چیزوں کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ہو ان کو کیا کہیں گے؟ حصے. اسی طرح وہ چیز جس کے مادے کا ادراک کس کے ذریعے ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے، وہ بھی اس میں داخل. تو خیالی چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں جن کے مادے کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوگا. جبکہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی جن کا ادراک یا ان کے مادے کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ عقلی. تو جب ان جن کا ادراک ان چیزوں کا حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا، ان کا ادراک صرف عقل کرتی ہے. کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے. جیسے جہالت، یا جیسے یوں کہیں سخاوت. سخاوت سخاوت کو کبھی آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. سخاوت تو ایک وصف ہے، اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں. تو اس کا ادراک نہ قوت باصرہ سے ہو سکتا ہے، نہ قوت سامعہ سے، نہ قوت شامہ سے، نہ قوت لامسہ سے، اور نہ قوت ذائقہ سے. کسی کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. اس کا ادراک عقل براہ راست کرتی ہے، وہ ان آلات کے ذریعے نہیں کرتی، بلکہ خود عقل براہ راست کرتی ہے. وہ جانتی ہے یہ ایک معنی کا نام ہے، یہ کسی کا وصف ہوتا ہے، وصف ہوتا ہے. تو لہذا اس کو عقلی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عقلی کہیں گے. اب دیکھیے بھائی، بحث چل رہی ارکان تشبیہ کے بارے میں، توجہ ہے سبق کی طرف. ارکان تشبیہ انہوں نے بیان کیا چار ہیں بھائی، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ. یہ چار ارکان تشبیہ ہیں. ان میں سے جو مشبہ اور مشبہ بھی ہیں ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، تشبیہ کی دو طرفین. اور یہ دونوں، یا تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں. ادھر بھائی ادھر توجہ کیجئے، تین صورتیں. مشبہ بھی حسی، مشبہ بھی کیا ہے؟ حسی. مشبہ کا ادراک بھی حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے، اس کے مادے کا. اور مشبہ بھی ہے، اس کے مادے کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے؟ حواس. تو دونوں حسی ہوئے، ایک صورت. دوسری صورت، دونوں عقلی ہوں گے. مشبہ بھی عقلی ہے، یعنی اس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا، یا اس کے مادے کا بھی ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں. اور اسی طرح مشبہ بھی بھی ایسا ہی ہوگا, تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی. تو ایک صورت یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں حسی ہوں, دوسری صورت یہ کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں؟ عقلی ہوں. تیسری صورت کہ ایک حسی ہو اور ایک عقلی ہو, ایک حسی ہوگا اور ایک عقلی, یا تو مشبہ حسی ہوگا اور مشبہ بھی عقلی, یا اس کا عکس ہوگا, مشبہ عقلی ہوگا اور مشبہ بھی حسی ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تین ہی صورتیں بن گئی, مشبہ مشبہ بھی دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے, کوئی ایک حسی ہوگا اور کوئی ایک عقلی ہوگا. تو کہتے ہیں وطرفانی اما حسیانی, اور دو طرفین جو ہیں وہ یا تو دونوں حسی ہوں گے. نحو مثال کے طور پر الورق کالحریر فی نعومتی, ورق یہ پتے کو کہتے ہیں بھائی پتے, یا اسی طرح کاغذ کا جو ورق ہے اس کو بھی کہتے ہیں. کالحریر, حریر ہے ریشم, نعومت کہتے ہیں نرم ہونا ملائم ہونا. آپ کوئی خاص پتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں الورق کالحریر, یہ پتا کس کی طرح ہے؟ ریشم کی طرح ہے. فی نعومتی ملائم ہونے میں, یہ پتا ملائم ہونے میں ریشم کی طرح ہے. کس کو تشبیہ دی؟ ورق یعنی پتے کو. تو یہ کیا ہوا؟ مشبہ. اور کس سے تشبیہ دی؟ ہری ریشم سے. اب پتے کا ادراک بھی حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے, دیکھنے سے ہوتا ہے, اور ریشم کا ادراک بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے. تو دیکھو دونوں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں حسی ہیں, دونوں کیا ہیں؟ حسی ہیں. تو کہتے ہیں الورق کالحریر فی نعومتی, یہ پتا ریشم کی طرح ہے فی نعومتی ملائم ہونے میں. و اما عقلیانی, یہ دونوں طرفین جو ہیں وہ عقلی ہوں گے. نحو مثال کے طور پر الجہل کالموت, کہ جہالت جو ہے وہ موت کی طرح ہے. جہالت کس کی طرح؟ موت. تو دیکھو جہالت ایک وصف ہے, اس کا تو اپنا الگ خارج میں وجود ہے ہی نہیں, سمجھ میں آئے؟ کیونکہ جہالت کہتے ہیں علم کا نہ ہونا, جہالت کسے کہتے ہیں؟ علم کا نہ ہونا. تو یہ تو ایک عدمی چیز ہے, جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو تو آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے بھائی. اسی طرح موت, موت کس چیز کا نام ہے؟ عدم حیات کا نام ہے, حیات نہ ہونے کا نام, حیات کے ختم ہونے کا نام ہے. تو یہ ایک عدمی چیز ہے, اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں, یہ ایک وصف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک صفت ہے, ایک معنی ہے, الگ اپنا وجود نہیں. تو جہالت کا ادراک بھی حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا, اسی طرح موت کا ادراک بھی حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دونوں عقلی ہوئے, یہ دونوں کیا ہیں؟ عقلی ہوئے, عقلی ہوئے. اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو موت کو دیکھتے ہیں, کوئی آدمی مرتا ہے کسی کے سامنے وہ دیکھ لیتا ہے وہ مر رہا ہے, تو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. نہیں بھائی نہیں, موت وہ موت کو اس نے نہیں دیکھا, ہاں مرنے سے جو کیفیت حاصل ہوئی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حرکت وغیرہ ختم ہو گئی, وہ اب آدمی دوسرا مطلب جو مر گیا وہ اب حرکت وغیرہ نہیں, تو وہ مرنے کے بعد جو کیفیت حاصل ہوئی آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, خود موت اس کا مشاہدہ نہیں کیا آپ نے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کا مشاہدہ, کیونکہ موت تو نام ہے عدم حیات کا, زندگی کا نہ ہونا. دیکھو یہ تو ایک عدمی چیز ہے, اس کا تو اپنا کوئی الگ وجود ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس کا ادراک عقل کے ذریعے ہوتا ہے, حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہیں ہوتا بھائی. تو کہنا ہو الجہل کالموت, جہالت جو ہے موت کی طرح ہے. تو کس کو تشبیہ دی گئی؟ جہالت کو. اور کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ موت کے ساتھ. تو جہالت ہے مشبہ اور موت ہے مشبہ بھی, اور دونوں عقلی ہیں بھائی, عقلی. و اما مختلفان, یا وہ دونوں مختلف ہوں گے. نحو خلقہ کالعطر, خلق لام پر بھی ضمہ پڑیے گا بھائی, خلقہ کالعطر. خلق اس کی جمع اخلاق, اخلاق آپ بھی استعمال کرتے ہیں, فلاں اچھے اخلاق والا آدمی ہے یا اچھے اخلاق والا نہیں, تو خلق کہتے ہیں عادت کو، مزاج اور طبیعت کو. بھائی خلقہ کالعطر، عطر کہتے ہیں خوشبو کو، فلاں کا اخلاق جو ہے خوشبو کی طرح ہے، فلاں کا اخلاق خوشبو کی طرح. اب دیکھیے اخلاق یہ تو ایک وصف کا نام ہے، اس کا اپنا الگ کوئی خارج میں وجود نہیں، اپنا الگ وجود نہیں، کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، اپنا الگ اس کا وجود نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے اخلاق کا الگ اپنا وجود؟ نہیں. یہ کسی آدمی کا وصف ہوگا، اس میں آپ کہیں گے اس کے اخلاق اچھے ہیں یا اخلاق اچھے نہیں. تو یہ ہے عقلی، مشبہ ہوا عقلی. اور کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ خوشبو کے ساتھ. اور خوشبو، اگر خوشبو سے مراد وہ جسم ہے، وہ تو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، بوتل کے اندر خوشبو ہوتی ہے، یا اگر خوشبو سے مراد اس کی بو ہے تو اس کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ قوت شامہ کے ذریعے. تو دونوں صورتوں میں ادراک کس سے ہو رہا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے. تو یہ حسی ہوا. تو دیکھو مشبہ ہوا عقلی اور مشبہ بھی کیا ہے؟ حسی ہے. تو دونوں مختلف ہوئے. تو کہتے ہیں وہ اما مختلفانی، یا دونوں طرفین مختلف ہوں گی. نحو خلقہ کالعطر، اس کے اخلاق جو ہیں وہ خوشبو کی طرح ہیں. ووجہ الشبہ، وجہ شبہ بھائی یعنی وجہ تشبیہ کو بیان کر رہے ہیں. وجہ تشبیہ کہتے ہیں ہو الوصف الخاص الذی قصد اشتراک الطرفین فیہ. بھائی میں نے کہا تھا زید کل بحری، زید سمندر کی طرح ہے، یا وہ مثال لے لیں العلم کا نوری، علم کس کی طرح ہے؟ روشنی کی طرح ہے. کس چیز میں؟ ہدایت میں، رہنمائی کرنے میں. تو یہ ہدایت جو ہے یہ ہے وجہ تشبیہ. یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے علم کو تشبیہ دی، علم کو ملا دیا. کس کے ساتھ ملایا؟ روشنی کے ساتھ. کس چیز میں ملایا؟ ہدایت میں ملایا. کس چیز میں؟ ہدایت. تو دیکھو ایک خاص وصف کے اندر دونوں کا اشتراک بیان کیا. کس چیز میں؟ وہ کون سا وصف ہے؟ ہدایت. اس ہدایت میں میں نے اشتراک بیان کر دیا کہ جیسے روشنی کے اندر یہ وصف ہے، اسی طرح علم میں بھی یہ ہدایت والا وصف پایا جاتا ہے. یا جیسے میں کہتا ہوں زید کل بحر فی سخا، میں نے زید کو کس کے ساتھ ملایا؟ سمندر کے ساتھ. اور کس چیز میں؟ سخاوت میں. یعنی جیسے یہ سخاوت والا خاص وصف سمندر میں ہے، اسی طرح کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ زید میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ہے وجہ تشبیہ. خاص وصف میں کیا کرنا؟ مشبہ اور مشبہ بہی کا اشتراک بیان کرنا کہ دونوں اس وصف میں شریک ہیں. سبق کی طرف توجہ ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وجہ الشبہ اور وجہ تشبیہ جو ہے والوصف الخاص، وہ خاص وصف ہے. خاص وصف کہا اس لیے کیونکہ جب آپ تشبیہ بیان کر رہے ہیں تو وہ وصف خاص ہونا چاہیے، پھر ہی تشبیہ کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر وہ وصف عام ہو، وہ سخاوت ہر ایک میں پائی جائے، تو پھر تشبیہ کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. معلوم ہو یہ وصف ہر ایک میں نہیں پایا جاتا، یہ خاص وصف ہے جس میں آپ مشابہت بیان کر رہے ہیں. اسی طرح علم کی تشبیہ دی روشنی کے ساتھ ہدایت کے اندر. اگر یہ ہدایت ہر ایک ہر چیز میں پائی جائے، عام وصف ہو، پھر تو تشبیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہا ہوا الوصف الخاص، وہ خاص وصف ہے الذی قصد اشتراک الطرفین فیہ، کہ جس کے اندر دونوں طرفین کے اشتراک کا ارادہ کیا جائے. کل ہدایت فی العلم والنوری، جیسے کہ ہدایت کا وصف تھا علم اور نور یعنی روشنی میں. و اداۃ التشبیہ، اور اداۃ تشبیہ کہتے ہیں یہ لفظ الذی یدل علی معنی المشابہتی، وہ لفظ ہے جو مشابہت کے معنی پر دلالت کر رہا ہو. جس کس معنی پر دلالت کر رہا ہوں؟ زید ان کل اسدی یا زید ان کل بحری. میں نے زید کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ سمندر کے. کس چیز سے؟ کس لفظ نے آپ کو بتایا کہ میں تشبیہ دے رہا ہوں؟ کاف نے, تو یہ ہے اداۃ تشبیہ, یہی بیان کر رہے ہیں. یہ لفظ الذی یدل علی معنی المشابہت, یہ وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو مشابہت کے معنی پر. کل کافی, جیسے کہ کاف ہے, و کا انا, اور جیسے کہ کا انا کا لفظ ہے, و ما فی معناہما, اور وہ کلمہ جو ان دونوں کے معنی میں ہو, اور جی اور جو لفظ جو ان کے معنی میں ہو. والکاف یلیہ المشبہ بہ, اور کاف جو ہے وہ مشبہ بہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے. ولیہ یلی کا کیا معنی؟ ملا ہو, کاف ملا ہوتا ہے مشبہ بہ کے ساتھ. زید کل بحری, یہ کاف کس پر داخل ہوا, کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ بحر, بحر پر, اور بحر کیا ہے؟ مشبہ بہ. تو کاف ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ مشبہ بہ پر. تو کہتے ہیں والکاف یلی حل مشبہ بہ, کاف جو ہے اس کے ساتھ مشبہ بہ ملا ہوتا ہے. بخلاف کا انا, بخلاف کس کے؟ کا انا کے. فیلی حل مشبہ, وہ اس کے ساتھ کون ملا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ مشبہ ملا ہوتا ہے. کون؟ مشبہ ملا ہوتا ہے. مثلا دیکھیے, کا انا زیدن بحرن, گویا کہ زید کیا ہے؟ سمندر ہے. تو کأن کس پر داخل ہوا؟ زید پر, اور زید کیا ہے؟ مشبہ, مشبہ ہے بھائی, مشبہ. نحو مثال کے طور پر, کأن سریا راحتن تشبر الدجا, بھائی میری کتاب میں تشبہ ہے, آپ کی کتابوں میں بھی تشبہ ہے. ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی, تشبہ نہیں ہونا چاہیے, تشبرو با کے بعد را ہے, را تشبرو, تا شین با اور را, تشبرو. کأن سریا راحتن تشبر الدجا لتنظر طال اللیل ام قد تعرضا. سریا, سریا یاد رکھیے, یہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جو آسمان پر دکھائی دیتا ہے, اور عام آدمی کو اس میں 7 ستارے دکھائی دیتے ہیں. یہ ستاروں کا ایک مشہور مجموعہ ہے, اور علم فلکیات کی کتابوں میں اس کی صورت وغیرہ بھی دی ہوتی ہے کہ کس طرح کا مجموعہ ہے, آسانی سے پہچانا جاتا ہے بھائی. تو یہ ستاروں کا مجموعہ ہے, اور عام آدمی کو, عام نگاہ والے کو, عام نظر والے کو اس میں 7 ستارے نظر آتے ہیں اس مجموعے میں. کسی کی نظر تیز ہو تو اس کو 9 ستارے تک, 9 تک اس میں 9 ستارے دکھائی دیتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں 11 یا 13 ستارے دکھائی دیتے تھے. سمجھ میں؟ تو یہ ستاروں کا مجموعہ ہے. ہاں دوربین کے ذریعے دیکھیں تو پھر ہزارہا ستارے اس میں دکھائی دیتے ہیں بھائی. تو اردو کو, اردو میں اس کو سریا بھی کہتے ہیں اور پروین بھی کہتے ہیں اس ستاروں کے مجموعے کو. راحتن, راحتن کہتے ہیں ہتھیلی کو, ہتھیلی. تشبرو, شبرا یشبرو کے معنی ہیں بالشت سے ماپنا. بالشت بھائی, بالشت جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ انگوٹھے کے سرے سے لے کر چھوٹی انگلی کے سرے تک آپ کسی چیز کو ماپتے ہیں تو اس انگوٹھے اور اس چھوٹی انگلی کے ذریعے ماپتے ہیں کہ ایک بالشت ہے یہ چیز, یا دو بالشت ہے, یا تین بالشت ہے. تو یہ جو چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو پورا پھیلا دیں تو چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کر انگوٹھے کے کنارے تک جو فاصلہ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالشت. تو بالشت کے ساتھ کسی چیز کو ناپنا یہ کہلاتا ہے شبرا یشبرو. تو یہ معنی ہے تشبرو. ادجا, دجا کہتے ہیں رات کی تاریکی کو, رات کے اندھیرے کو. طال اللیل, طال کا معنی لمبا ہونا. تعرض, تعرض کا معنی ہوتا ہے, تعرض کا معنی کنارے کو ظاہر کرنا. ای ابدا عرضہ, ابدا عرض, عرض کنارے کو کہتے ہیں, کوئی چیز اپنا کنارہ ظاہر کر دے. ابدا عرضہ, اس چیز نے اپنا کنارہ ظاہر کر دیا. تو عربی میں اس کے لیے لفظ ہے تعرض, کنارے کو ظاہر کرنا, کنارے کو ظاہر کرنا. کأن سریا راحت تشبر الدجا, گویا کہ سوریا ستاروں کا جو مجموعہ ہے راحتن وہ ایسی ہتھیلی ہے تشبر الدجا جو رات کی تاریکی کو ناپتی ہے بالشت کے ساتھ. گویا کہ ستاروں کا یہ مجموعہ کیا ہے؟ ایسی ہتھیلی ہے جو بالشت کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ رات کی تاریکی کو ناپتی ہے, اس کو ناپتی ہے. لتنظر تاکہ یہ دیکھے کہ طال اللیل کہ رات لمبی ہو گئی ہے, ام قد تعرض یا اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا ہے یعنی ختم ہونے والی ہے, یا کہ رات لمبی ہے یا اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا یعنی اس کو وہ ختم ہونے والی ہے, صبح ہونے والی ہے. تو شاعر نے تشبیہ دی کس کو؟ سوریا ستاروں کا جو مجموعہ ہے. کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ ہتھیلی کے ساتھ. تو سوریا کیا ہوا؟ مشبہ. اور ہتھیلی کیا ہوئی؟ مشبہ بھی. اور کانا کس پر داخل ہوا ہے؟ اس کے ساتھ کون سا لفظ جڑا ہوا ہے؟ سوریا یعنی مشبہ. تو دیکھو کانا مشبہ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے. وکانا تفید التشبیہ اذا کان خبرها جامدا, اور کانا یہ تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کی خبر اس میں جامد ہو. وشک کا, اور یہ شک کا فائدہ دیتا ہے اذا کان خبرها مشتقا, جبکہ اس کی خبر کیا ہو؟ مشتق ہو. میری کتاب میں ہے مشتقانی, آپ کی کتاب میں بھی ہے؟ ہاں, نون نہیں ہونا چاہیے. اذا کان خبرها مشتقا, جبکہ اس کی خبر کیا ہو؟ مشتق ہو. نحو مثال کے طور پر کانک فاہم, گویا کہ آپ سمجھنے والے ہیں. فہم یفہم سے فاہم, اس میں فاعل آیا, گویا کہ آپ سمجھنے والے ہیں, گویا کہ آپ سمجھدار ہیں. یوں کر لیں ترجمہ, گویا کہ آپ سمجھدار ہیں. بھائی یاد رکھیے کہ کان, ایک تو فرق اس کا کاف سے یہ کہ کاف داخل ہوتا تھا مشبہ بھی پر, اور کانا کس پر داخل ہوتا ہے؟ مشبہ پر داخل ہوتا ہے. اور نیز دوسرا یہ کہ کانا اگر یہ اس کی خبر اس میں جامد ہو تو پھر یہ تشبیہ کا فائدہ دے گا, اور اگر اس کی خبر کیا ہو؟ مشتق ہو, تو پھر یہ تشبیہ کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ یہ شک کا فائدہ دے گا. شک کا فائدہ دے. اس میں جامد اور مشتق تو جانتے ہی ہوں گے. اس میں جامد جو نہ خود کسی لفظ سے مشتق ہوا ہو, اس کا اشتقاق ہوا ہو, نہ آگے اس سے اور لفظوں کا اشتقاق ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں جامد. جیسے رجلن ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ کتابن ہے وغیرہ بھائی. اور مشتق آپ جانتے ہیں مصدر سے 12 چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے. مصدر سے 12 چیز, فعل ماضی بھی ہے, فعل مضارع بھی ہے, اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے, اس میں آلہ ہے, اس میں ظرف ہے, امر ہے, نہی ہے, اور اس میں تفضیل ہے وغیرہ, ان چیزوں کا. سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں مشتقات ہیں, ان کا مصدر سے اشتقاق ہوتا ہے. اور باقی کیا ہے اس میں؟ جامد ہیں بھائی, جامد. بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی؟ تو اگر کانا کی خبر کیا ہو؟ اس میں جامد ہو, تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تشبیہ. اور اگر کانا کی خبر کیا ہو؟ مشتق ہو, یعنی اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ کا صیغہ ہو, تو پھر یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ شک کا فائدہ دیتا ہے, تشبیہ کا فائدہ نہیں دیتا. مثال کیا ذکر کی؟ کانا کا فاہم, گویا کہ آپ کیا ہیں؟ سمجھدار ہیں. تو دیکھو فاہم یہ اس میں فاعل ہے, مشتق ہے, اور اس یہ کانا کی خبر واقع ہو رہا ہے, اور تو یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ شک کا. گویا کہنے والے کو شک ہے اس بات میں کہ آپ کیا ہیں؟ سمجھدار ہیں. اسی لیے کہا کانا کا فاہم, گویا کہ آپ کیا ہیں؟ سمجھدار ہیں. وقد یذکر فعل ینبئ عن التشبیہ, اور کبھی کبھار ایسا فعل ذکر کیا جاتا ہے ینبئ, انبئ, ینبئ کے معنی خبر دینا, بتلانا, جو تشبیہ کے بارے میں بتلاتا ہے. بھائی دیکھیے بعض افعال تو ایسے ہیں ان کو وضع ہی تشبیہ کے لیے کیا گیا ہے, جیسے شابہ یشابہ, شابہ یشابہ, اس کو یہ شابہ شابہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ. تو اس کو یہ تو وضع ہی تشبیہ کے لیے ہے, لیکن بعض اوقات ایک فعل کو تشبیہ کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا ہوتا, لیکن پھر بھی بعض جگہ وہ کیا کرتا ہے, وہ وضع تو تشبیہ کے لیے نہیں کیا گیا لیکن وہ تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے. جیسے دیکھیے مثال بھائی نحو قوله تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, اور جب تو ان کو دیکھے گا, جب تو ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا لؤلؤا منثورا, لؤلؤ موتی بھائی, منثور بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے, تو گمان کرے گا جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں, جیسے پھیلے ہوئے موتی ہوتے ہیں. بھائی جنت کے اندر, جنت کے اندر جو خدمت کرنے والے ہوں گے, خدام جو ہوں گے وہ کم عمر ہوں گے, کم عمر ہوں گے, کم عمر لڑکے ہوں گے. اس لیے کیونکہ اگر خادم خادم بڑی عمر کا ہو تو بعض اوقات اس کو کام کہنے میں, اگرچہ وہ خادم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہچکٹاہٹ ہوتی ہے انسان کو, سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن اگر خادم کیا ہو, چھوٹی عمر والا ہے, بچہ ہے, تو اس کو کہنے میں ہر کام بلا جھجک انسان اس کو کہتا ہے, وہ دوڑ دوڑ کر وہ کام کرتا ہے جلدی سے بھائی. تو اور نیز نیز انسان ہر چیز میں حسن کو پسند کرتا ہے, تو وہ جنت میں جو خادم ہوں گے وہ بھی بڑے حسین و جمیل ہوں گے. تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, کہ جب تو ان کو دیکھے گا, اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا, حسبتہم تو گمان کرے گا ان کو لؤلؤا منثورا, گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں کہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر تیزی سے کام کر رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تشبیہ بیان ہوئی. اب یہاں دیکھو بھائی, حسبتہم تو ان کو کیا گمان کرے گا, بکھرے ہوئے موتی. تو یہ حسبتہ فعل کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تشبیہ کا فائدہ دے رہا ہے. یہ مانا وقد یوز کرو فعل یمبئ عن التشبیہ, اور کبھی کبھار کوئی ایسا فعل ذکر کر دیا جاتا ہے تو جو تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے. اب یہ حسبتہ کا فعل یہ تشبیہ کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا, لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ کا فائدہ. نحو قوله تعالی, جیسے کہ اللہ کا قول ہے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب تو ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا حَذَفْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ وَوَجْهَهُ يُسَمَّى تَشْبِيهًا بَلِيغًا, اور جب آپ ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ کو حذف کر دیں تو اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. تشبیہ بلیغ بھائی کتابوں میں ذکر آئے گا, انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ تشبیہ بلیغ اس کو کہتے ہیں جس میں ادات تشبیہ کو بھی حذف کر لیا جائے اور وجہ تشبیہ کو بھی کیا کر لیا جائے, حذف. جیسے دیکھیے زید کل بحری فی الصحا, زید کیا ہے؟ مشبہ. کاف کیا ہے؟ اداۃ تشبیہ. اور بحر کیا ہے؟ مشبہ بھی. اور فی الصحا, یہ صحا کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے. ان میں سے اداۃ تشبیہ کاف اس کو بھی حذف کر دیں اور وجہ تشبیہ فی الصحا اس کو بھی کیا کر دیں, حذف. کیا رہ گیا؟ زید بحر, زید بحر, یہ ہے تشبیہ بلیغ بھائی. جب ادات تشبیہ کو بھی حذف کر دیا جائے اور وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. یہ معنی وَإِذَا حَذَفْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ وَوَجْهَهُ يُسَمَّى تَشْبِيهًا بَلِيغًا, اور جب آپ حذف کر دیں ادات تشبیہ کو اور وجہ تشبیہ کو تو اس کو تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. نحو مثال کے طور پر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے, ہم نے رات کو لباس بنایا ہے, یعنی جیسے لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے, چھپا لیتا ہے, اسی طرح رات کی تاریکی بھی ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے بنایا ہے رات کو لباسا, تو گویا اصل کلام یوں ہے وجعلنا اللیل کل لباس فی الستر, وجعلنا اللیل کل لباس فی الستر, اور ہم نے رات کو لباس جیسا بنایا ہے فی ستری, چھپانے میں, ڈھانپنے میں, تو پھر کیا کیا گیا؟ کہا حرف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، اور وجہ تشبیہ کو بھی. تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ ہے، بلیغ ہے. گویا رات ہی کو لباس قرار دے دیا گیا، وجعلنا اللیل، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، رات ہی کو لباس کہہ دیا گیا. ای کل لباس فی السطری، یعنی کہ لباس کی طرح ہے فی السطری، ڈھانپنے میں. یعنی مثلا آپ کہنا یہ چاہتے تھے زید، آپ زید کے لیے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سخاوت ثابت کرنا چاہتے ہیں زید کے لیے. تو جب آپ نے کہہ دیا زید بحر، وجہ تشبیہ بھی حذف، ادات تشبیہ بھی حذف، تو گویا آپ نے زید کو ہی عین سمندر قرار دے دیا. زید کیا ہے؟ سمندر ہے زید، اور سمندر تو سخاوت کرنے والا ہے، تو معلوم ہوا زید بھی کیا ہے؟ سخاوت. تو گویا آپ اپنے مقصد تک پہنچ گئے فوراً، سیدھا بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اس کو عین مشبہ بھی ہی قرار دے دیا بھائی، تو اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. تو گویا اس میں مبالغہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، یا یہ مبالغہ سے کر رہے ہیں، بعضوں نے اس کا معنی پہنچنے کے کیے کیونکہ اس میں بھی اپنے مقصد کو پہنچ گیا ہے کہنے والا، یا اس میں یوں کہیں کہ اس کے اندر مبالغہ ہے کہ مشبہ کو عین مشبہ بھی ہی قرار دے دیا گیا کہ یہ سمندر ہی ہے، جب عین سمندر ہی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے؟ سخی ہے ہی بھائی، کیونکہ سمندر تو کیا ہے؟ سخی، اور یہ بھی سمندر ہے تو معلوم ہو یہ بھی سخی ہے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.